أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقيت الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صلوات عزیزان محترم، ایک مومن کے سالے ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے، اور مقدمتاً ہر مجلس ایصال ثواب میں ان جملات کی تکرار کرتے ہیں. یہ مجالس ایصال ثواب نعمت الہی ہے کہ دنیا کے غافل انسانوں کو بیدار کرنے کا کام انجام دیتی ہے. جو ایک جانب جانے والے کے لیے ایصال ثواب اور مجلس میں آنے والے کے لیے ایصال ہدایت کا سبب بنتی ہے. یہ مجالس ادا ایک طرف اللہ کے ذکر کی نورانیت کو ہمارے غافل دلوں پر جمے ہوئے میل کو کاٹتے ہوئے اسے ذکر الہی کے نور سے منور کرتی ہیں، دوسری جانب یہی مجالس ادا ذکر آل محمد کی خوشبو سے ہماری دنیا کو مہکاتی ہیں. یہ مجالس ادا فرش پہ بیٹھنے والوں کو عرش نشین کی صلاحیت عطا کرتی ہیں. یہ مجالس ادا در حقیقت وہ امور جو دنیا والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، وہ ولائے آل محمد سے وابستہ لوگوں کو دکھانے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں. یہ مجالس ادا وہ چیزیں جو دنیا والوں سے اوجھل ہیں، ہم اسے بخوبی فرش ادا پر بیٹھ کر فوکس کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ دنیا جس تیزی سے اپنے انجام کی جانب جا رہی ہے، لیکن ولائے آل محمد سے وابستہ افراد اس ولایت و محبت کے سائے میں اس تأثی اور پیروی کے رشتے سے جڑتے ہوئے اپنے آپ کو آل محمد سے جوڑتے ہوئے، متمسک و منسلک کرتے ہوئے اپنی نجات کا انتظام کرتے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. سورہ توبہ میں ارشاد رب العزت: الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم. وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنی جان سے. اعظم و درجتن عند اللہ، یہ صفت جن لوگوں میں موجود ہے یہ عظیم ترین درجہ اللہ کے یہاں رکھتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ، اور یہی وہ لوگ ہیں، هُمُ الْفَائِزُونَ، جو کامیاب ہو جانے والوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آئے مجیدہ میں فائز لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی صفات کو بیان کر رہا ہے. کامیابی کا تصور ہم سب کے ذہنوں میں جدا جدا اور مختلف ہے. ہر انسان اپنی آئیڈیالوجی، یا اگر دینی زبان میں کہوں اپنی معرفت اور اپنے ایمان کے لحاظ سے کامیابی کو دیکھتا ہے. جو دنیا دار انسان ہے وہ مال و دولت، مکان، زر، زمین اور اسی قسم کی دوسری چیزوں سے متعلق چیزوں کو اپنے لیے کامیابی تصور کرتا ہے. لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو، قرآن اپنے پیروکاروں کو، اور اللہ اپنے عباد اللہ الصالحین کو حقیقی کامیابی کا تصور عطا کر رہا ہے. لفظ فوز، فائز ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور بکثرت استعمال کیا جاتا ہے. یہ لفظ قرآن کریم میں فائزون چار مقامات پر اسی تعبیر کے ساتھ آیا ہے، یعنی کامیاب ہو جانے والے. توجہ رکھیے گا، لفظ فوز کے دوسرے مشتقات قرآن کریم میں مختلف حوالوں سے بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو ہم اس کو عرض کریں گے. لیکن کامیابی کا تصور، خود کامیاب در حقیقت فارسی سے ترکیب ایک ایسا لفظ ہے جو مرکب ہے. کامیاب اردو میں ہمارے یہاں وکٹری کو، سکسس کو، اچیومنٹ کو، حصول کو، وصول کو کامیابی تصور کیا جاتا ہے. لیکن اگر دقت سے اہل لغت کی طرف مراجعہ کیا جائے تو کامیاب در حقیقت ایک فارسی اصطلاح ہے جو کام اور یاب سے ہے. در حقیقت کام فارسی میں زندگی کو کہا جاتا ہے، مقصد کو کہا جاتا ہے، اس عظیم ہدف کو کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے انسان اگر پوری زندگی دے کر اسے حاصل کر لے تو اسے کہا جائے گا یہ انسان کامیاب ہے. اور یابندہ یعنی پانے والے سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کمیاب. کمیاب یعنی جو کم ہاتھ آتی ہے، دستیاب جو ہاتھ میں آ جائے اسے دستیاب کہا جاتا ہے. کامیاب وہ وکٹری، وہ فتح، وہ سکسیز ہے کہ جو انسان حاصل کر لیتا ہے. یعنی در حقیقت خداوند عالم کامیاب لوگوں کی صفات کو بیان کر رہا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کے چار سوروں میں اس کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے. سورہ توبہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آیت نمبر 20، سورہ مؤمنون آیت نمبر 111، سورہ نور آیت نمبر 52 یا 51، اور سورہ حشر آیت نمبر 20، اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عزیزانی گرامی وہ ہے ہم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں. وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو خداوند عالم فرما رہا ہے؟ خب سب سے پہلے فوز کا ترجمہ دیکھتے ہیں. فائز، فوز، فوز عظیمہ یہ ہم معمولاً استعمال کرتے ہیں، اور اردو میں فائز اور فائزہ کے نام سے مختلف افراد کے نام بھی رکھے جاتے ہیں. فوز خشکی کے اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کی نجات کا سبب بنے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ نجات کا تصور کہاں پہ پیش آئے گا، جہاں پر پانی ہو، چاروں طرف وہاں پہ کوئی جزیرہ ہو، اس جزیرے کو کہا جائے گا یہ فاز ہے. فاز ہے یعنی یہ خشکی کا وہ حصہ ہے جو ڈوبنے والوں کو نوید حیات دے رہا ہے. پس فائز وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت دنیا کی ڈوبتی ہوئی دنیا کی ڈوبتی ہوئی زندگانی میں اپنے آپ کو اس خشکی پر، اس بر پر، اس حصے پر پہنچا دیتے ہیں جو ان کی نجات کا سبب بن جاتا ہے. توجہ کی آپ نے؟ پس اسی طرح مفلحون کا ایک لفظ اسی کے متبادل استعمال کیا جاتا ہے قرآن کریم میں. مفلحون فلاح پانے والے، نجات پانے والے، کامیاب ہو جانے والے، ان کو بھی تقریباً انہی معنی میں استعمال کیا گیا ہے. لیکن اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مفلح کا معنی اور فائز کا معنی جدا جدا ہے. دونوں اس میں فائل ہیں لیکن معنی جدا. لیکن معمولاً ہمارے مفلحون، قد افلح المؤمنون، مؤمنون کامیاب ہو گئے، یعنی انہوں نے مقصد حیات کو پا لیا، یا ہم الفائزون وہ کامیاب ہو جانے والے ہیں. ان میں فرق ہے. جس کو بشارت دے دی جائے، جس کو اعلان کر دیا جائے، جو درک کر لے نعمت کو، سعادت کو، اسے مفلحون اور کامیاب کہا جاتا ہے. لیکن جو نعمت تک پہنچ جائے، جو سعادت تک پہنچ جائے، اسے فائزون کہا جاتا ہے. پس دقت فرمائیے گا، درک کرنا اور اعلان کر دینا کسی انسان کے لیے، یہ مفلح انسان ہے. قد افلح المؤمنون الذین، مثلا ان کی صفات یہ ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو سعادت تک پہنچ جاتے ہیں، فائز ہو جاتے ہیں، ان کو در حقیقت ہم فائز کہتے ہیں. یعنی یہ وصول کی منزل پہ آ گئے، یہ پہنچ گئے، میری درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس کامیابی کو، اس فائزون کی منزل کو خداوند عالم دوسرے اور طریقوں سے ہمارے سامنے بیان فرماتا ہے۔ تین بڑے لفظ اس کامیابی کے حقیقی تصور کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے کہ جو مختلف آیات کے ذیل میں مختلف تعبیروں کے ساتھ ہمیں اس حقیقت سے آشنا کر رہی ہے، اور طالبان قرآن، شاگردان قرآن کہ جو قرآن کی دہلیز پر سر جھکاتے ہیں وہ ہمیشہ قرآن سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور یہ میرا قول نہیں، یہ اس کا قول ہے کہ اس کی زبان عصمت سے ادا ہونے والے جملے ہیں جو قرآن کا ہم وزن قرار پا رہا ہے۔ انی تارک الفیکم مستقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قد چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ تو قرآن کی حقیقت کو وہی بتا سکتا ہے من خوطبہ بہی، کہ جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، جو شعر قرآن ہے، جو مفسر قرآن ہے، جو اہل و ذکر ہے، جس کے بعد علم الکتاب ہے، توجہ رکھے گا، وہ کہہ رہا ہے۔ کون؟ ممبر سلونی پہ بیٹھنے والا، باب مدینہ العلم کا تاج رکھنے والا کہہ رہا ہے کہ جب بھی تم قرآن کے ساتھ بیٹھو گے اور جب کھڑے ہوگے تو یا تمہارے ایک کمال میں اضافہ ہوگا یا ایک عیب میں کمی آ جائے گی۔ یعنی جو بھی قرآن کا شاگرد بنے گا، دہلیز قرآن پر آئے گا، یا کمال میں اضافہ کرے گا یا ایک نقص رحم میں کمی آئے گی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو بھی قرآن سے متمسک ہوگا یا عیوب کو اور موانع کو اپنے آپ سے دور کرتا چلا جائے گا، یا اگر صلاحیت پہلے سے موجود ہوگی کہ عیوب نہ ہو موانع نہ ہو تو ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس ہمیں اہل بیت چاہتے کہ ہم شاگرد قرآن بنیں، اسی لیے کہا گیا کہ ہماری روایات کو قرآن پہ پیش کرو، پرکھو اور قرآن کو اپنے لیے ملجا و ماوا قرار دو۔ اہل بیت خود ملجا و ماوا ہے لیکن قرآن کی طرف رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعت کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، کہتے تھے اے خدا مسلمانوں کو قرآن اور شیعوں کو علی عطا فرما۔ مسلمانوں کو قرآن اور شیعوں کو علی، جو کہتے ہیں حزبنا کتاب اللہ، توجہ رکھیے گا، حزبنا کتاب اللہ، توجہ رکھیے گا، تو وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن اور شیعوں کو علی۔ کیوں؟ اے شریعتی، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا مسلمانوں کو علی اور شیعوں کو قرآن عطا فرما، لیکن کہتا نہیں، جو قرآن سے شغف رکھتا ہے جب قرآن کھولے گا تو جا بجا علی کی صفات نظر آئیں گی، اور جب علی، تم علی کو چاہو گے تو جا بجا تمہیں علی کی سیرت میں بولتا ہوا قرآن نظر آئے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو تین لفظ استعمال کیے گئے ہیں، فوز الکبیر، فوز المبین اور فوز العظیم، عظمت والی کامیابی۔ ایک کامیابی ہے قرآن کرے نہیں، بعض کامیابی ایسی ہیں کہ جو بہت عظیم ہے۔ فوز الکبیر بہت بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم بہت عظمت والی کامیابی ہے، یا فوز المبین بہت ہی واضح کامیابی ہے۔ تین لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سورہ احزاب 33واں سورہ آیت نمبر 9 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی بے شک وہ فوز عظیم پر فائز ہو گیا۔ یعنی اطاعت الہی اور اطاعت رسول برحق انسان کو فوز عظیم پر فائز کر دیتی ہے۔ سورہ بروج 85واں سورہ 11ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ یہ فوز کبیر ہے، بڑی کامیابی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا۔ اور اس کے بعد سورہ انعام آیت نمبر 6 سورہ آیت نمبر 16 ارشاد رب العزت ہے، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ ذالک فوز المبین، جس سے روز قیامت کا عذاب ہٹا دیا جائے اللہ اس پر رحمت کرے گا، اور یہی فوز مبین ہے، یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ ان قرآن کریم ان تین سوروں میں، تین آیات میں، کبیر، عظیم اور مبین کو بیان کر رہا ہے، صرف کامیابی نہیں۔ لہذا اس کامیابی کو دیکھنا ہے کہ کامیابی کیا ہے اور ہم اس کامیابی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ سورۃ توبہ میں میں نے کہا کہ 20ویں آیت جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، جو ایمان لائے، ہجرت کی، صعوبت برداشت کی اپنے فیت اور اپنے آئیڈیالوجی کی حفاظت کے لیے، وجاہدوا، جہاد کیا، یعنی اس کی قیمت ادا کی ہے اس ایمان کی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ سب جانوں کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، لہذا اموال کو مقدم کیا ہے، اپنے مال کو دے کر جہاد کرو۔ حضرت ابو ذر سے کسی نے پوچھا کہ ہم مرنے سے ڈرتے ہیں، اور روایات میں بھی آئمہ سے آیا ہے، انسان کو موت سے خوف کیوں آتا ہے؟ کہا محبت دنیا، محبت دنیا آڑے آتی ہے، مانے بنتی ہے، پیر کی زنجیر بنتی ہے، انسان کو موت سے خوف آتا ہے۔ کہا مولا کیا کرے؟ کہا کہ مال خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی لیے اس آیت میں کیا کہا؟ بِأَمْوَالِهِمْ، مال کے ذریعے سے جہاد کرنا سیکھو۔ جو انسان مال کرنے کے ذریعے سے جہاد کرنا سیکھ جائے، اسے پھر قبر میں علی سے ملاقات میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا۔ اور ہم اہل بیت کے ماننے والے اس عادت کو اپنائے ہوئے ہیں، ایام عزا میں، ایام ولا میں، جشن میں، مجالس میں، ہم کثرت کے ساتھ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، امام حسین کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، اور حتیٰ کہ ابھی جس ہم مسائل سے گزرے ہیں ثقافتی اور معاشرتی طور پر، کووڈ 19 کی، اس مومنین نے کھل کر مدد کی ہے ایک دوسرے مومنین کی۔ تو ہمیں یہ عادت ہے خرچ کرنے کی، اس عادت کو جتنا ہم اپنا سکتے ہیں اور اس کو ملٹیپلائی کر کے ضرب دے سکتے ہیں، عزیزہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ بے اموالہم، جب مال کی محبت کم ہونی شروع ہو جائے گی، خود بخود موت سے، جو اللہ اور علی کی ملاقات کا نام ہے، اس سے عشق ہو جائے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ سورہ مومنون آیت نمبر 11، انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، آج کے دن خدا روز قیامت اعلان کرے گا، انی، بے شک میں، جزیتہم الیوم، آج کے دن میں نے کچھ خاص لوگوں کو جزا دی ہے۔ کیوں جزا دی ہے خدا تو نے؟ بما صبروا، خود ارشاد رب العزت ہے کہ انہوں نے صبر استقامت کیا، تو میں ان کو آج کے دن، کچھ خاص لوگ ہیں جن کو جزا دے گا، انہم ہم الفائزون، یہی کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ پانچویں صدی کے اہل سنت عالم ابو القاسم حسکانی اپنی کتاب شواہد التنزیل میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ یہ جزیتہم سے مراد، ہم سے مراد محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن حسین ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صبر کی وجہ سے خداوند عالم انہیں جزا عطا کرے گا۔ اور پھر صرف یہی نہیں، مولا کائنات سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کہ صرف علی کامیاب نہیں ہے، صرف زہرا کامیاب نہیں ہے، صرف حسن حسین کامیاب نہیں ہے، جو ان سے متمسک ہو جائے گا، جو ان کا پیروکار بن جائے گا، جو ان کے ساتھ ان کی کشتی نجات میں شامل ہو کر سوار ہو جائے گا، وہ بھی کامیاب ہے۔ سرکار نے فرمایا، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تم بھی کامیاب ہو اور تمہارے ساتھ جڑ جانے والے بھی کامیاب ہیں روز قیامت۔ انت وشیعتک ہم الفائدون، وشیعہ سے مراد وہ مومن لفظ نہیں ہے جن کو ہم معمولاً اہل سنت کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں مومن ہے، یعنی عقیدتاً شیعہ ہے، نہیں، صرف عقیدتاً شیعہ ہونا کافی نہیں ہے، اس فائزون کی منزل تک پہنچنے کے لیے علی سے متمسک ہونا۔ تشیع در حقیقت شیعت سے ہے، تشیع رنگ علی کو، بوئے علی کو اپنانا ہے، قالب علوی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کا نام تشیع ہے۔ ایک ظرف ہوتا ہے، ایک مظروف ہوتا ہے، ظرف وہ برتن ہے، جس شکل کا ہوگا مظروف جو اس میں ڈالا جائے گا، وہ بھی اس شکل کا ہو جائے گا۔ اگر یہ گلاس ہے، اس یہ ظرف ہے، اس کی جیسی ہیئت ہے، اس میں جو مشروب ہوگا، جو مضروب ہوگا، وہ بھی اسی کی کیفیت، اس کی شکل کو اختیار کر لے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ ظرف ایک خاص ہیئت اور ایک فگر رکھتا ہو اور جو مضروب ڈالا جائے وہ کوئی اور شکل اور ہیئت اختیار کرے۔ نہیں، مضروب تابع ہے ظرف کا، جیسا ظرف کی ہیئت ہے مضروب ویسے ہی ہوگا۔ اگر ظرف علی ہے تو پھر شیعہ کو بھی علی کے ظرف میں ڈھلنا چاہیے۔ حقیقی شیعہ، یا علی انت و شیعتہم الفائدون۔ اور بحال الانوار میں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ان شیعتنا ہم الفائدون یوم القیامت، بے شک ہمارے شیعہ روز قیامت فائزین میں سے ہیں، وہ منزل تک پہنچ جانے والوں میں سے ہیں۔ بس یہ مرحلہ آسان ہو گیا، تشیع رنگ و بو علی میں ڈھل جانے کا نام ہے، قالب علی میں اپنے آپ کو سمونے کا نام ہے۔ اگر علی ظرف الہی ہے، ایسا ظرف الہی کہ جس کی آنکھیں عین اللہ بن جائیں، جس کی زبان لسان اللہ بن جائے، جو خود نفس اللہ بن جائے، جس کی زبان لسان اللہ بن جائے، جس کے ہاتھ ید اللہ بن جائیں، تو وہ ظرف الہی قرار پاتا ہے۔ اب جو جو علی سے متمسک ہوتا چلا جائے گا، وہ علی کے قالب میں ڈھرتا چلا جائے گا۔ بس تیسری آیت کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ سورہ نور آیت نمبر 51-52، لکھنے میں کچھ اجلت کی میں نے اور صحیح ایڈریس لکھ نہیں سکا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی پیروی کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ اور چوتھی آیت سورہ حشر آیت نمبر 20، لا یسوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہ اصحاب جنت اصحاب نار اصحاب جنت کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ اصحاب الجنت ہم الفائزون۔ خدا نے فیصلہ سنا دیا، اصحاب جنت ہی ہیں جو کامیاب ہو جانے والے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس ان تین آیات میں خداوند عالم اس فائزین کی منزل کو بیان فرما رہا ہے، جو اپنے عقیدے، اپنے فیت، اپنی آئیڈیولوجی کی حفاظت کے لیے آمنو ایمان لائے، حاجن جہاد کیا، ہجرت کی، جاہدو جہاد کیا، استقامت کی، بما صبرو انہوں نے صبر کیا۔ وہ صبر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو پانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کا نام ہے صبر، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا نہیں ہے۔ اہل بیت کی ڈکشنری میں ان تعبیروں کو کھولنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صبر سے مراد کیا ہے، تقوی سے مراد کیا ہے، محسن سے مراد کیا ہے۔ بما صبرو تو یہ کیا ہے؟ اطاعت خدا، پیروی خدا، اطاعت رسول، یہ وہ بنیادی اور کلیدی عناصر ہیں کہ جو ہمیں عزیزان گرامی فائزین کی منزل تک پہنچانے میں معاون کردار ادا کرتے ہیں۔ اب سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں ارشاد ہوا فوز عظیم کیا ہے، توجہ رکھے گا۔ بس اسی کے ذیل میں وہ 11 نکات جو اسی سے متصل ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہد اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم وبہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ فوز عظیم کو بیان کر رہا ہے، یہ کامیابی بیان کی۔ اب کہا فائزین کون ہیں؟ جو فوز عظیم تک پہنچ جائے۔ ایک فوز کبیر، ایک فوز مبین اور ایک فوز عظیم ہے، بعظمت۔ ذالک هو الفوز، ذالک ذالک الکتاب۔ یہ ذالک کیوں ہو کہا خداوند عالم نے؟ جو دور کی چیز کی جاتی ہے اشارہ ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں ذالک، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو عظمت کو بیان کرتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک عظمت کو، ایک دور ہونے کو، فاصلے کو بیان کہ تم اور اس میں دور ہے۔ اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک الکتاب بلا رہا ہے، بھائی جو تمہارے پاس ہے نا یہ فوٹو کاپی ہے، اصل کیا ہے؟ جو لوہے محفوظ میں، ذالک الکتاب، یعنی در حقیقت اس قرآن کے ذریعے سے جو تنزیل و وحی کے ذریعے سے قلب محمد پر حقیقت الہیہ کے ساتھ متجلی ہوا 23 سال کے عرصے میں تدوین پایا، یہ قرآن اس کی اصل کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اس کی کاپی ہے، یہ اس کا اثر ہے، یہ اس کا عکس ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، عظمت بیان کر رہا ہے تاکہ انسان در حقیقت اس عظمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ لہذا یہاں پر ذالک، یہ وہ کامیابی ہے کہ جس تک تمہیں پہنچنا ہے، یعنی خداوند عالم ایسا نہیں ہے کہ اس کے بخل ہو۔ مثلا آپ ایک بخیل انسان کو فرض کیجئے کہ جو بہت اونچے مچان پر ایک کھانے کی چیز جنس رکھ دے اور بیٹے سے کہے بیٹا یہ دیکھو یہ کھانے کی چیز ہے، اور روزانہ بیٹے کو دکھائے بیٹا یہ کھانے کی چیز ہے، بہت لذیذ ہے، بہت اچھی ہے، بہت شیرین ہے، بہت مزہ آتا ہے، ہاضم ہے، صحت مند ہے، مقوی ہے۔ اور بچہ کہے کہ ابا جان ایسی مقوی اور لذیذ اور شیریں غذا کا کیا فائدہ جس تک ہاتھ ہی نہ پہنچے، آپ بابا مجھے دکھا رہے ہیں کہ یہ بہت عظیم غذا ہے، بہت مقوی ہے، فلاں حکیم نے ریفر کی ہے۔ تو خدا بھی اگر ذالک کہتا رہے لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے راہیں نہ بتائے تو وہ خدا نہیں ہے۔ خدا تو وہ ہے کہ جو ہماری پیدائش سے پہلے ماں کے سینے میں ہماری غذا کا انتظام کرتا ہے، تو انسان کے وجود سے پہلے ہدایت کا انتظام کرتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، آیت اللہ محسن قرآتی فرماتے ہیں استاد تفسیر کہ رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ خلقت انسان سے پہلے تعلیم قرآن کا انتظام، مفسر قرآن کا انتظام کی جائے۔ الرحمن علم القرآن وخلق الانسان، پہلے تعلیم ہے، پہلے تربیت ہے، بعد میں انسان کی تخلیق ہو رہی ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو ذالکا، یہ جو فوز عظیم ہے، خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالہم، کہ خدا نے ان کے نفسوں کو، ان کے مالوں کو لے لیے، بان لہم الجنہ، ان کے لیے اپنی رضا اور جنت دے دی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا، ان کی آیت کیا ہے، یقاتلون فی سبیل، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، فیقتلون، قتل کرتے ہیں، فیقتلون، خود بھی قتل ہو جاتے ہیں، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے، یہ توریت میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی ہے۔ یعنی جو خدا کی راہ میں جہاد کرے گا، خدا اس کا ہاتھ تھامنے والا ہے۔ یہ آیت اس دور غیبت امام زمانہ میں ہم جینے والوں کے لیے بہت بڑی نوید ہے، بہت بڑی نوید ہے۔ ہم کہتے ہیں امام علی نہیں ہے، ان کاش ان کے زمانے میں ہوتے، جناب زہرہ نہیں ہے، کاش ان کے زمانے میں ہوتے، اہل بیت نہیں ہے، کاش ان کے زمانے میں ہوتے، فرق نہیں ہے۔ بقول آیت اللہ بہجت کے اس نقطے کو میں نے کئی مرتبہ، کئی جگہ، کئی مقامات پر بیان کیا ہے، جتنا دروازہ ہدایت کا سلمان و قنبر و بوذر کے لیے علی و حضرات معصومین کی موجودگی کی صورت میں کھلا تھا، اتنا ہی دروازہ میرے اور آپ کے لیے زمانہ غیبت میں جینے والے منتظر شیعہ مومن کے لیے کھلا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جتنے ہدایت کے اسباب سلمان و بوذر و قنبر و سلمان کے لیے کھلے تھے ائمہ کی جسمانی موجودگی میں، اتنے ہی دروازے میرے لیے بھی کھلے ہیں زمانہ غیبت امام میں۔ وہ امام کی موجودگی میں امام سے توسل کر کے اپنے مشکلات کا حل ڈھونڈتے تھے، ہم غیبت امام زمانہ میں امام توسل کر کے اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اگر فرق ہو جائے دونوں کی ہدایت میں، دونوں کی ہدایت کے زاویے میں، خدا کی عدالت پر حرف آئے گا، انگلی اٹھائی جائے گی۔ وہ خدا جو سلمان کو سلمان بننے کے، ابو ذر کو ابو ذر بننے کے، مقدار کو مقدار بننے کے اسباب مہیا کرے، وہ مجھ حقیر اور آپ تمام مومنین مومنات کے لیے بھی یہ چاہتا ہے کہ اس زمانے غیبت میں، پس نگاہ قدرت میں، معصوم کی موجودگی اور معصوم کا غائب ہونا، پردہ غیب میں ہونا، خدا کی نظر دے ہدایت کے لحاظ سے، ہدایت کے زاویوں سے کوئی فرق نہیں کرتا۔ اگر فرق کرتا ہے تو مجھ حقیر کی نگاہوں میں ہے، میری معرفت کی کمی ہے، میں سلمان کو اس عظمت میں دیکھتا ہوں کہ وہ علی کی تربیت کے سائے میں، ابو ذر و مقداد ان کی تربیت کے سائے میں فلا مقام تک پہنچ گئے، میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے، وعدن، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگر کوشش کرو تم بھی فائزین میں سے ہو جاؤ گے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہاں پر خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ان کو بشارت دو کہ انہوں نے جو بیعت کی ہے، انہوں نے جو اپنا عہد پورا کیا ہے، فمن اوفى بعهده یا بعهد اللہ، اگر تم عہد کو پورا کرو گے تو ان کے لیے بشارت ہے، تم اپنے عہد کو پورا کرو گے تمہارے لیے بشارت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو دروازے ان کے لیے کھولے تھے وہ میرے لیے کھولے ہیں، دامن پاس میں گنجائش نہیں کہ میں اس مزید اس نقطے کو وضاحت کے ساتھ بیان کروں، اس کو کئی مقام بیان کر چکا ہوں۔ صرف اتنا سمجھنا کافی ہے کہ خدا ہدایت دینا چاہتا ہے، بخل نہیں ہے خدا کی ہدایت میں۔ لہذا اگر سلمان سلمان ہے، ابو ذر ابو ذر ہے، اہل بیت اور معصومین کی موجودگی کی اور ان کی تربیت کے سائے میں، میں بھی بقول آیت اللہ بہجت کے میں بھی سلمان و ابو ذر کے درجے تک پہنچ سکتا ہوں۔ بہت بڑی گارنٹی کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، میں بھی سلمان و ابو ذر کے درجے تک پہنچ سکتا ہوں۔ پر آیت اللہ بہجت کہتے ہیں فرق یہ ہے ان میں اور ہم میں کہ وہ چاہتے تھے پہنچ گئے، ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں پہنچتے۔ حقیقت یہی، میں نہیں بننا چاہتا، میں اپنی خواہشات کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں دنیا داری کم کرنا نہیں چاہتا۔ میں کہتا ہوں جناب میں مثال کے طور پر یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت میں آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، آیت اللہ بہجت بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہیں وہ، ان کا وجود اور ان کے اقوال، اقوال مستندہ۔ ولہ ہمارے یہاں اگر ہم چڑھانے پہ آتے ہیں تو آیت اللہ بہجت کو بھی نہ جانے کس دنیا کا رہنے والا بنا دیتے ہیں، ان کی تو چشم برزخی باز تھی، کھلی تھی، وہ ہر ایک کو جانوروں کی صورت میں دیکھتے تھے۔ استغفر اللہ، یہ تہمتیں عرفا پر، عرفا ہمارے یہاں عام انسانی زندگی گزارتے تھے، نہ یہ کہ ان کی ہر وقت چشم برزخی باز ہوتی تھی، کھلی ہوتی تھی، ہر ایک اس کی اصلیت کے ساتھ دیکھتے تھے، ہرگز نہیں۔ وہ خاص حالات ہوتے ہیں عرفا کے جس میں وہ انسان کی اصلیت تک کو دیکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں۔ مثلا رجب علی خیاط ٹیلر تھا، لیکن اس کی چشم برزخی باز تھی، کھلی تھی۔ اس کا ایک شاگرد آیا تو انہوں نے کہا کہ آج تمہیں زنانہ لباس اور قیافہ کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ کہا کہ پہچان گیا کہ کوئی غلطی کر کے آیا ہوں، سر جھکا لیے، کہا کہ استاد میں ابھی نامہنا پر نظر ڈال کے آیا ہوں۔ نامہ پر نظر ڈالنا انسان کو باطنن عورت بنا دیتا ہے، اب کیونکہ مقصود تھا نا اس کی اصلاح، اب کر دی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے سامنے مثال کے طور پہ کہتے پھر رہے ہیں بھائی اس نے عورت کو دیکھا تھا، یہ اس کا جو باطن ہے وہ زنانہ ہو گیا، نہیں۔ عرفا تربیت کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن جس کے لیے بیان کرتے ہیں اسی کے لیے بیان کرتے ہیں، نہ یہ کہ پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے پھرے۔ لہذا آیت اللہ بہجت کے مستند اقوال جو ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں جتنا ان کے لیے دروازہ کھلا ہے اتنا میرے لیے کھلا ہے، میں بننا نہیں چاہتا، وہ بننا چاہتے تھے بن گئے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اس فائزین کی منزل تک پہنچنے کے لیے، اس گریڈ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں 9 کلاسوں سے گزرنا ہے، 9 مراحل کو طے کرنا ہے، 9 اسٹیجز کو عبور کرنا ہے۔ اگلی آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ 9 کلاس جو پاس کر لے عزیزان گرامی وہ فائزین کے منزل پہ آ جائے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ پہلی کلاس توبہ ہے، اگر کوئی چاہتا ہے فائزین کے منزل پر آ جائے پہلی کلاس توبہ ہے۔ بقول آیت اللہ محی الدین شیرازی کے کہتے تھے کہ توبہ مثل وضو ہے، وضو کے بعد انسان معمولاً نماز پڑھتا ہے یا وہ کام جو اس کے لیے بغیر وضو کے مثلاً قرآن کو چھونا ہے جیسے حرام ہے، وہ کام اس کے لیے مباح اور جائز ہو جاتے ہیں۔ حر نے توبہ کی، حر کی توبہ در حقیقت مثل وضو ہے، جو در حقیقت عشق حسین میں، عشق حسین اور ولائے حسین کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب معمولاً ہماری جو نماز کے چور ہیں نا، وہ معمولاً اذان عشق اور نماز عشق کی باتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب حضرت ابو ذر، حضرت حور علیہ السلام نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب وہ جس نے توبہ کی اور اصلاح کی،
توجہ رکھے گا، توبہ کی اور اصلاح کی۔ حور نے در حقیقت اپنی آئیڈیالوجی کی اصلاح کی ہے، حور نے اپنے مقصد کی اصلاح کی ہے، حور نے پہچان لیا کہ امام کون ہے، کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ لہذا جیسے حور نے توبہ کی، گویا حور نے ولائے آل محمد سے وضو کر لیا اور وہ اپنی نماز عشق کے لیے تیار ہو گیا کہ جو اس نے ادا کرنی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اس بنا پر سب سے پہلی کلاس توبہ ہے، یعنی اس کو گزارے بغیر کوئی انسان فائز دن کے منزل پر فائز نہیں ہو سکتا۔ توبہ یعنی بازگشت، یعنی لوٹنا، یعنی رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ دوسرا العابدون، دوسری کلاس کیا ہے، دوسرا مرحلہ کیا ہے، عبادت کا۔ توجہ، عابدون، بقول حضرت آیت اللہ العظمیٰ حسن زادہ عمری نور اللہ مرقدہ شریف، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، بہت عظیم انسان، بہت عارف انسان، بہت پاکیزہ انسان، بہت ہی خوش اخلاق مرجع دینی ہمارے عزیزان گرامی۔ وہ فرماتے تھے کہ شیطان نے خدا کی 6000 سال عبادت کی، وہ عبد تھا، عابد تھا، عبد نہیں تھا۔ اگر عبد ہوتا، غلام ہوتا، بندہ ہوتا، بندگی ہوتی، تو اس ایک حکم سجدہ کو قبول کر لیتا۔ عابد تھا، عبادت گزار تھا، عادت تھی اسے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ کثرت عبادت کو معیار و ملاک قرار نہ دو، اس کے معاملات کی طرف بھی توجہ رکھو کہ اس کا جھوٹ سچ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ کیسی ہے۔ ہمارے یہ بہت سارے لوگ عبادت بہت اچھی کرتے ہیں لیکن ان کے معاملات اجتماعی بہت خراب ہوتے ہیں، خصوصاً اہل بیت کے ماننے والے عملاً سقیفی روح رکھتے ہیں۔ سقیفہ ایک ایسا واقعہ ہے تاریخ کا کہ جہاں پر حق کے مقابلے میں کچھ معیارات وضع کیے گئے، انسانوں کے بنائے ہوئے، کہ انسانوں کا رہبر، انسانوں کا قائد، انسانوں کا لیڈر کون ہو سکتا ہے، وہ غلط معیارات تھے۔ ہم قرآنی اور ولائی روح رکھتے ہیں لیکن دیکھنے میں آتا ہے ہمارے بہت سارے شیعہ جو ہیں وہ ولائی روح رکھنے کے باوجود، تشیع کا رنگ رکھنے کے باوجود، جو ہے وہ سقیفی روح رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ابھی ڈاؤ میڈیکل کے سامنے سے گزر رہا تھا، اسی ہسپتال کے سامنے سے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو رونگ آنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، چھوٹا سا آگے سے گھوم کے آئیں ان کو بڑا شاک ہوتا ہے، بڑا گرہ گزرتا ہے، رونگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میری عادت ہے میں تذکر ضرور دیتا ہوں، تو میرے سامنے ایک رکشے والا کہ اس نے میرا راستہ رک دیا، میں نے کہا یار خدا کو خوف کرو، تھوڑا سا انسان بن جاؤ، تھوڑا سا آگے گھوم کے جاؤ، خود بھی مشکل میں ڈالتے ہو اپنے آپ کو، ہمیں بھی مشکل میں ڈالتے ہو، ٹریفک جام ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھا تو ایک مومن نظر آ گئے۔ میں نے کہا آپ بھی رونگ آئیں گے، مسکرا کے کہیں گے جی ہاں، یہ نہیں کہ انسان افسوس کرے، انسان کہے کہ ہاں میں رونگ آ رہا ہوں، ہمارے یہاں رونگ آنے اتنا خراب۔ ابھی میں نے کہا کہ ہمارے بہت ہی پرانے دوست مسجد معصومین کے ساتھی تھے، بہت مومن انسان تھے، اپنے دوست کے ساتھ آفس سے نکلے موٹر سائیکل پر، سامنے سے ایک رونگ کوئی آ رہا تھا، اس نے ان کو مارا، کوما میں چلے گئے، بیمار، نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ آخر کیا ہو گیا ہمیں؟ ابدیت پیدا کرے، بندگی پیدا کرے، روح بندگی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا دائرہ ہے، اس کو تھوڑا سا گھوم کے آ جائیے آپ، نہیں بکمال جرات کہتے ہیں ہم رونگ آ رہے ہیں۔ یعنی آج کل تو یہ ہو گیا کہ اگر آپ جو ہیں وہ رونگ آنے والوں کو کہیں گے تو آپ کو برا سمجھا جائے گا، تو کم سے کم تشیع کے ماننے والوں کو، شیعت سے وابستہ افراد کو تو اس روح سقیفہ کو اپنے سے دور کرنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ راہ راست یہ ہیں، ہدایت یہ ہیں، تو پھر ہمیں قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو عبادت کرنے والے بہت سے مل جائیں گے، نماز پڑھنے والے بہت، لیکن ان کے معاملات بہت عجیب و غریب ہوں گے۔ کہا کہ معاملات سے پہچانو، عبادت کی کثرت سے مت پہچانو، عبادت عادت بن جاتی ہے، جب عادت بن جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے جو ہے وہ دیکھنا اور سننا بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ابھی کل پرسوں کی خبر ہے کہ سیالکوٹ میں جو ہے کسی غیر مسلم کو توہین الزام کا، توہین مذہب کا نعرہ لگا کر مار دیا، اس سے پہلے مشال خان، اس سے پہلے نہ جانے کتنے ہندوؤں کو، مسیحوں کو مارا گیا۔ واضح طور پر اسلام کو حکم ہے، اگر کافر ذمی بھی ہے تو اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت اسلامی ریاست میں فرض ہے۔ اگر قادیانی، پاکستانی، کانسٹیٹیوشن کے تحت کافر ہیں تو ریاست کو چاہیے کہ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے، نہ ہی کہ ان کو اور دوسرے مسیح اور اقلیتوں کو جو ہے وہ ان درندوں کو، ان خون آشاموں کے، ان قاتلوں کے سپرد کر دے کہ جب چاہیں جس پہ الزام لگائیں اور ان کا جو ہے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ لہذا تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے الحامدون، حمد کرنے والے ہیں اللہ کی۔ تیسری کلاس جو ہمیں در حقیقت بندگی تک پہنچا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ حمد الہی ہے۔ خداوند عالم اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، آئمہ معصومین کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہے کہ خداوند عالم تم سے دو چیزوں کا طلبگار ہے، ایک جب گناہ کر تو خدا سے کہو خدا استغفر اللہ، اور جب نعمت دے تو کہو الحمدللہ، خدایا تیرا شکر۔ یعنی خدا ہم سے ہر نعمت میں ایک شکر چاہتا ہے، ایک شکرانہ چاہتا ہے، اے خدا تیری حمد ہے، تیرا شکریہ ہے، اس سے بڑھ کر اور ہمیں مہربان خدا کہاں ملے گا۔ اور تیسری کلاس کیا؟ السائحون، السائحون یعنی سیاحت کرنے والے، گھومنے والے، پھرنے والے، تحقیق کرنے والے۔ یہ گھومنا بڑا گھومنا نہیں ہونا چاہیے، انسان سیر سپاٹے کے لیے جائے اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا رکھے۔ ہم سب معمولاً جاتے ہیں، ہر سال پکنک پہ جاتے ہیں، ہر چھ مہینے بعد پکنک پہ جاتے ہیں کہ جناب شمال پاکستان چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، جائیے بالکل جائیے، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، لیکن دیکھو اپنے سفر کو عام سفر مت بناؤ، اس سفر کو سفر عبادت بناؤ، دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا کہ جو خدا کو بھول بیٹھے اور زندگی کے مقصد میں غرق ہو گئے۔ تو سائحون، تیسری کے دنیا میں جاؤ، دیکھو، تحقیق کرو۔ چوتھی اور پانچویں کلاس کیا ہے؟ الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، توجہ رکھے گا۔ یعنی خاص طور پر خداوند عالم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنا در حقیقت بندگی کی ابتدا ہے، توجہ رکھیے گا۔ نماز میں آپ قیام کرتے ہیں، قیام میں آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے زانوں پر یعنی آپ کی ران پر ہوتے ہیں، قبلہ رخ ہوتے ہیں، انگلیاں بند ہوتی ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں۔ رکوع کا کیا فلسفہ ہے؟ اے خدا مستحب ہے کہ انسان کی کمر سیدھی ہو، گردن تھوڑی سی آگے ہو، اور یہ کہ خداوندہ میں تیری بندگی کے لیے حاضر ہوں، اگر تو میری گردن بھی اڑانا چاہے جب بھی میں حاضر ہوں۔ رکوع یعنی اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں خم کر دینا ہے۔ ایک آپ کی پوزیشن بالکل 90 ڈگری ہے، یعنی جس میں آپ کھڑے ہیں قیام، ایک رکوع اس کی آدھی، سجدہ جو ہے در حقیقت انسان کو توڑ دیتا ہے، حیات کے لحاظ سے بھی توڑ دیتا ہے، اور جس جگہ آپ سجدہ کر رہے ہیں پیشانی، اس کے لحاظ سے یعنی سب سے اعلیٰ مقام آپ کا، جو آپ کسی کے ہر کسر ناقص کے سامنے نہیں جھکاتے، آپ اس کو جھکا رہے ہوتے ہیں۔ اپنی حیات کے لحاظ سے آپ اپنی وجود کو سکیڑ لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ورکعوا مع الراکعین، خدا کہہ رہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور احادیث میں ملتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ سکرات موت اور موت کی سختیاں اس پر آسان ہو جائیں، اسے چاہیے اپنے رکوع اور سجود کو طولانی کرے۔ کم سے کم اگر واجب نماز میں نہیں کر سکتے، مستحب نماز میں کریں، رکوع اور سجود کو طولانی کریں تاکہ خدا ہم پر رحم کھا سکے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک رکوع سجود کو طولانی کرنے سے سکرات موت ادا کم ہوتے، دوسرا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے۔ میں نے پھر کہا کہ ہم لوگ عبادت میں یا افراد و تفرید نظر آتی ہے، دوسرے معاملات میں پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ عبادت کرنے والے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں سے کٹ آف کرنے والے ہیں۔ کہا کہ نہیں، سکرات موت چاہتے ہو، رکوع بھی طولانی، سجدے بھی طولانی، اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم۔ مل کے درود محمد و آل محمد۔ ساتویں کلاس الامرون بالمعروف، یہ لوگ جو فائزین کی منزل پہنچنا چاہتے ہیں، یہ اپنے معاشرے سے بے خبر نہیں ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اچھا ہو رہا ہے، کیا برا ہو رہا ہے۔ ایک شخص آ کر روڈ پر گاڑی کھڑی کر دے، آڑی اور ٹریفک کو روک دے، آپ اسے کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ، بھائی کیوں روکی ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، کوئی تکلیف ہے تو میں حل کروں، کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے ہیلپ کر تمہاری۔ اب انسان پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، خدا کہتا ہے اپنی دنیا کے لیے تم پوچھتے ہو، سوال کرتے ہو، اپنے دین کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ الامرون بالمعروف، یہ وہ لوگ ہیں جو امر کرنے والے ہیں، حکم دینے والے ہیں نیکیوں کا، یہ اپنے معاشرے سے غافل نہیں ہیں۔ ان کو صرف جسم و جسمانیت کی فکر نہیں کہ کسی غریب کو کپڑا دے دیں، کسی بے لباس کو لباس دے دیں، کسی بھوکو کھانا کھلا دیں، بلکہ نہیں، اس سے بڑھ کر اس کے عقیدے کے لیے، اس کے فیت کے لیے، اس کی نجات کے لیے یہ دل سوز ہیں، ہمدرد ہیں، مہربان ہیں. الامرون بالمعروف، الامرون بالمعروف یعنی یہ نیکیوں کو حکم دینے والے ہیں. اس کے بعد اگلی کلاس کا ہے والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ اجتماعی فریضہ ہے کہ حدیث میں آخری زمانے سے یہ فریضہ اٹھ جائے گا، لوگ بھول جائیں گے، ترک کر دیں گے، فراموش کر دیں گے، جس کی وجہ سے اشرار بدترین لوگ ان پہ مسلط ہو جائیں گے. یہ دعا بھی کریں گڑ 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 گڑ، یہ فریادی ماتم بھی کریں گے، حضرت عباس کے علم پہ جا کر یہ دعائیں توسل بھی پڑھیں گے، فریاد ماتم بھی ہوگا، لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اجتماعی فرائض سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے منہ چرانے والے ہیں. اور آخری کلاس آپ کی خدمت میں عرض کروں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی رعایت کرنے والے ہیں. اللہ کی حدود اگر گھر میں نظر آئے تو رعایت کرنے والے ہیں، بازار میں ہے تو رعایت کرنے والے ہیں، ٹریفک میں ہے تو رعایت، جہاں پر بھی اللہ کی حدود ہے رعایت کرنے والے ہیں. اور یہ رعایت آپ کو سب سے پہلے کہیں نظر نہیں آئے گی سوائے علی و فاطمہ کے گھر میں، یہ رعایت آپ کو نظر آئے گی، ادب و احترام نظر آئے گا. ہمارے گھروں میں بے ادبی اور بے احترامی یہ زہر قاتل ہے، بقول استاد پناہیان، علی رضا پناہیان کے، کہ آج زہر قاتل بے ادبی و بے احترامی ہے. جو خاندانوں میں میاں بیوی ایک دوسرے کی نسبت، یا اولاد ماں باپ کی نسبت، یا ماں باپ آپ کی خدمت میں عرض کروں اولاد کی نسبت، یا ساس سسر یا بہو و داماد کی نسبت انجام دے رہے ہیں، یہ بے احترامی، بے اولاد، بے احترامی اور بے ادبی زہر قاتل ہے. یہ جناب زہرا کا گھر ہے کہ جہاں سے ادب نے جنم لیا، جہاں سے در حقیقت رسول اللہ ہی کہتے ہوئے رہتا ہے، انا ادیب اللہ و علی ادیبی، میں محمد اللہ کا تربیت کردہ ہوں اور علی میرا تربیت کردہ ہے. یہ ہے وہ فائزین کی منزل کہ جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ کہا کہ اہل بیت سے جڑ جاؤ تو یہ وہ سفینہ ہے کہ جو تمہیں فائزین کی منزل پر لے جائے گا. چھٹے امام سے کامل الزیارات میں روایت ہے، روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راوی سے کہا کہ جو اپنے گھر سے نکلے امام حسین کی زیارت کے لیے، اگر وہ پیدل ہوگا اللہ تعالیٰ ہر قدم کے عوض اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، اور ہر قدم کے عوض ایک گناہ کو اس کے لیے مٹائے گا. توجہ، جو امام حسین کی زیارت کے لیے نکلے، ہر قدم کے عوض ایک نیکی میں اضافہ، ایک گناہ میں کمی. حتی اذا سارا بالحائل، جب وہ روزے تک پہنچے گا، کتب اللہ من المفلحین، اللہ فلاح اور نجات پا جانے والوں لوگوں میں اس کا شمار کر دے گا. وَإِذَا قَضَى مَنَاسِكَهُ، جب اپنی عبادت کو انجام دے لے گا، کتب اللہ من الفائزین، جو حسین کے روزے سے زیارت کر لے، امام فرما رہے وہ فائزین میں سے ہو جاتا ہے. وہ نو کلاس سے ایک طرف، یہ اسی میں اضافہ، یہ کوئی الگ سے نہیں ہے کہ آپ کے نو کلاسوں کو نہیں مل لیتا میں اس کو لے لیتا، نہیں، وہ نو کلاس سے اپنی جگہ ہے، نو منازل اپنی جگہ. کہا جو زیارت حسین کر کے لوٹتا، حتی اذا اراد الانصراف، جب واپس آنے کا ارادہ کرتا ہے، اتاہ ملک، فرشتہ آتا ہے، کیا کہتا ہے، استانف العمل، اے بندے تو جو حسین کی زیارت کے لیے آیا ہے اب اپنے عمل کو دوبارہ سے شروع کر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے تمام گناہوں کو تیرے بخش دیا ہے. یہ ہے فائزین کے اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں. فرمایا کہ آیت المحی الدین شیرازی فرماتے ہیں یہ کیوں ہے، کہا کہ قرآن کی لکھا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتے، تو جب قرآن کو بغیر طہارت کے نہیں چھو سکتے تو اہل بیت کی حقیقت کو بھی بغیر طہارت باطنی کے کوئی حاصل نہیں کر سکتا. جو توبہ کر کے حسین کی زیارت کے لیے چلے گا، جتنا حسین کے ذریعے طہارت حاصل کرتا چلا جائے گا، حسینی کارواں میں شامل ہوتا چلا جائے گا، اور جب حسینی کارواں میں شامل ہو کر لوٹے گا تو خدا وند عالم اسے فائزین میں قرار دے گا. اور اسی لیے زیارت ہے، وارثہ میں پڑھتے ہیں، تب تم و تابت الارض التی فیہا دفنتم فوزتم فوزا عظیما، آپ فوز عظیم پہ فائد ہوئے، آپ پاک ہو گئے، وہ زمین پاک ہو گئی
کہ جس میں آپ دفن ہوئے،
نہ صرف یہ کہ وہ افراد کہ جو اہل بیت سے جڑ جاتے ہیں وہ فوز عظیم پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ اور پھر امام نے کہا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ شہدائے کربلا کا ثواب تمہیں ملے تو کہو یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا۔ اگر دل سے یہ کہو گے تو خداوند عالم تمہیں شہدائے کربلا کا ثواب عطا کرے گا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یا اس فوز عظیم کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو حدیث قصہ میں جب بھی آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی گئی کہ مولا کائنات جب فرشتہ آ گیا، اعلان طہارت ہو گیا، آیت اتھی نازل ہو گئی، قال علی علیہ السلام یا رسول اللہ ما ذی جلسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ تعالی، یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ماجرا کیا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی والذی بعثنی نبیا وصفانی بالرسالت نجی ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محفل اہل دنیا، کہ دنیا میں کہیں پر محفل ہو اور اس میں ہمارا ذکر ہو تو پہلے مرحلے پر تین خوبیاں اسے عطا کی جائیں گی۔ تین خوبیوں کے بعد مولا کہتے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہو گئے اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے۔ توجہ رکھے گا، وہ سنے میں آپ کے الفاظ ہیں، وہ کیا ہیں کہ فرماتے ہیں کہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، وفیہ جمع شیعت نمو بین الا ونزلت علیہم الرحمہ، شیعہ جمع ہوں گے، ہمارا ذکر ہوگا، خدا کا ذکر ہوگا، رحمت آ جائے گی، ملائکہ انہیں گھیر لیں گے اور ان کے لیے اس وقت تک استغفار کریں گے کہ جب تک وہ وہاں سے متفرق نہیں ہو جائیں گے۔ مولا نے کہا کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے شیعہ کامیاب ہو گئے، پھر کہا یا رسول اللہ پھر بتائیے، گویا علی علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت اس اعلان فائزین کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہماری محفلوں سے متمسک ہو جاؤ، وہ محفل جس میں ہمارا تذکرہ ہو۔ عزیزان گرامی، وہ فائزین سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی جگہ پر خدا کو اور اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے جب یہاں سے جاتے ہیں ایک عظیم خوشبو ان کے پاس ہوتی ہے، جو ملائکہ نزول کر رہے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، وہ کہتے ہیں ہم فلاں مجلس سے یا محفل سے آ رہے ہیں جہاں خدا اور آل محمد کا ذکر ہو رہا تھا، کہتے ایسی خوشبو جو ہے تمہارے پاس سے آ رہی ہے جو آسمانوں پہ نہیں ہوتی ہے، کہا کہ ہم فلاں مجلس والا محفل سے آ رہے ہیں، تو کہتے اب ہمیں اس کا پتہ بتاؤ، ہم وہاں پہ جاتے ہیں، کہا کہ وہ مجلس ختم ہو گئی، دروازے بند کر دیے، کہا کہ صرف ہمیں ایڈریس دے دو، ہم اپنے پروبال کو اس جگہ سے مس کر کے آ جائیں گے۔ مجالس حسین، مجالس اہل بیت در حقیقت وہ انسان میں خوشبو پیدا کرتی ہیں کہ مولا علی چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ذکر کرو تاکہ تمہاری محفلیں، تمہاری مجلسیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ذکر و علی عبادہ کا مصداق بن جائے۔ بس عزیزان گرامی، میں آپ کی زحمت کو تمام کیا، اس طریقے سے انسان کو فائزین کی منزل پر آنا ہے کہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے انسانی شکل کے ساتھ محشور ہوں۔ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ وعدہ کیجئے کہ آپ میری شفاعت کریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم وعدہ کرو کہ تم انسانی صورت میں محشور ہوگے۔ انسان کی صورت میں محشور ہونا بہت بڑا چیلنج ہے عزیزانی گرامی، ہم سب کے لیے۔ آیت اللہ نخود کی بہت بڑے عارف گزرے ہیں، حرم امام رضا میں ان کی قبر شریف ہے، صاحب کرامات، انہوں نے وصیت کی کہ مجھے امام رضا کے حرم میں دفنایا جائے۔ تو کسی نے پوچھا آغا صاحب بتائیے کہ آخر آپ نے کیوں یہ وصیت کی ہے؟ کہا کہ میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا ہے کہ امام رضا کے حرم میں لوگ آ رہے ہیں، کچھ انسانوں کی صورت میں ہیں، کچھ حیوان کی صورت میں ہیں، لیکن جب امام رضا کی زیارت کر کے جا رہے ہیں وہ جو حیوانی صورت میں تھے وہ بھی اب انسانی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ در وہ در ہے، یہ دروازہ وہ دروازہ ہے، یہ محفل دروازہ ہیں، یہ مجالس عزا دروازہ ہیں اہل بیت کی دنیا میں وارد ہونے کے لیے۔ عزیزان گرامی، ان کی اہمیت، ان کی افادیت، ان کی قداست، ان کی نورانیت، ان کی پاکیزگی کو درک کریں۔ یہ بہت بڑا، اہل سنت بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہماری یہ مجالس نہیں ہیں، جو مجالس آپ کی ہیں۔ بہرحال ایک باپ کا سایہ اٹھا ہے، باپ آسرا ہوتا ہے، باپ امید ہوتا ہے، باپ آس ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ نے ہجرت فرمائی تو خاندان کی کچھ خواتین اور جناب زہرہ کو مولا علی کے سپرد کیا اور کہا کہ ان کو آپ لے کر آئیے گا۔ مولا علی جناب زہرہ اور دیگر افراد کو لے کے چلے، راستے مشرکین نے حملہ کیا اور ایک جنگ کا سما پیدا ہوا، گھمسان کا مقابلہ ہوا۔ مولا علی نے اور جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے جب مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، مقابلہ کرنے کے بعد یا مقابلے کے درمیان مولا کائنات محمل کے قریب تشریف لائے اور بنت رسول سے پوچھا کہ بنت رسول یہ بتائیے کہ کیا آپ پریشان تو نہیں ہوئی؟ مجھے نہیں معلوم کہ بی بی نے کیا جواب دیا، لیکن وہ مدینے کی راہ تھی اور جناب زہرہ کی امید اور آس علی سے وابستہ تھی۔ کربلا میں بھی ایک علی ہے جسے عباس کہا جاتا ہے، وہ بیویوں کی آس تھی۔ باپ آس ہوتا ہے نا، امید ہوتا ہے، بچوں کو بڑی ڈھارس ہوتی ہے باپ کے وجود سے۔ باپ جیسا بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، جس عالم اور حالت میں بھی ہو، باپ کہلاتا ہے، اس کو آس ہوتی ہے، اس کو امید ہوتی ہے، وہ آسرا ہوتا ہے۔ عباس در حقیقت آسرا تھے بیویوں کا، بچوں کا، جوانوں کا، حتیٰ کہ خود حسین ابن علی کا آسرا تھے۔ یقیناً خانہ وادے کے لیے بڑا سخت ہے باپ کا سائے اڑ جانا۔ معمولاً جو افراد معمر ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں اور کافی علالت کے بعد انتقال ہو، تو ان کے جسموں پر کچھ داغ رہ جاتے ہیں، بیڈ سول جنہیں کہا جاتا ہے، کچھ زخم بن جاتے ہیں مسلسل بستر پر رہنے کی وجہ سے۔ کئی لوگوں نے بیان کیا، جب ہم نے والد کو غسل دے رہے تھے تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں، کہنے لگے کہ وہ زخم جو عام حالت میں ہماری نظروں سے پوشیدہ تھے، وہ در حقیقت اب ان کی موت کے بعد جب ان کو پلٹایا، غسل دیا، کروٹ دلائی، تو وہ سامنے آ گئے اور ہم یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے زخم تھے جنہیں ہمارا باپ سہتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ باپ در حقیقت اسی برداشت کا نام ہے، توجہ رکھیں، باپ اگر جب تک زندہ ہے نا، چل پھر رہا ہے، وہ ہر قسم کی سختی برداشت کرے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں نوجوانوں سے، اگر باپ زندہ ہے نہ جاؤ اس کے ہاتھ چومو، ماں زندہ ہے جا کے ہاتھ چومو، شکریہ ادا کرو، اے باپ تیرا شکریہ تو مجھے مسجد کی راہ دکھانے والا ہے، ماں تیرا شکریہ تو نے مجھے حسین ابن علی سے آشنا کیا۔ میں جب اپنے باپ کا نام نہیں جانتا تھا، میں علی و حسین کا نام جانتا تھا۔ جب مجھے اپنے باپ کی پہچان نہیں تھی، عزیزان گرامی، مجھے حسین کے لفظ کی، علی کے لفظ کی پہچان دی۔ یہ ہے ماں باپ، یہ ہے ماں باپ۔ بس عزیزانوں، مگر کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، باپ کے جسم پر چند زخموں کو دیکھ کر اولاد منقلب ہو جاتی ہے کہ باپ نے کیسے یہ زخم برداشت کیے ہوں گے۔ کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کہ جب 11 محرم کو قافلہ چلا تھا تو سید سجاد بڑی حسرت سے باپ کے جنازے کو دیکھ رہا تھا، بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے اور جوان بیٹے کو رسیوں اور زنجیروں میں باندھ کر لے جایا جا رہا ہے، حالت متغیر ہوئی سید سجاد کی۔ ایک دفعہ جناب زینب نے دیکھا، اپنے آپ کو گرا لیا، بیٹا سید سجاد یہ کیا عالم ہے، ہماری روح برباد کر جائے گی۔ کہا پھوپھی اماں، ان آدھا کے لاش دفن ہو، ارے سبط رسول کا لاشا، سوار دوش رسالت کا لاشا، اس طرح بے گور و کفن پڑا ہو۔ اجرکم اللہ، عزادارو کس طرح سید سجاد نے برداشت کیا ہوگا۔ بس عزادارو کیا ہوا، 11 محرم کو یہ بیٹا چلا تھا نا، جب 12 محرم کو تدفین کے لیے آیا ہے تب بابا کا لاش دفنانا چاہتا ہے۔ اب کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے
بس ایک رب دینا چاہتا ہوں حضرت عباس سے اور مصائب اور دعا کے ساتھ اختتام کروں گا. عزادارو ایک دفعہ لاش کو اٹھانا چاہتا ہے بیٹا, توجہ کیجئے, بنی اسد کے نوجوان موجود ہیں, جوان موجود, افراد موجود ہیں, لیکن جنازہ اتنا پامال ہو چکا ہے. امام زمانہ کہتے ہیں الذی سحقوہ, اسے اتنا پامال کر دیا گیا, اتنا کچل دیا گیا کہ جوڑ جوڑ جدا ہو گیا, بند بند جا ہو گیا, اب ہاتھوں سے اٹھ نہیں سکتا. امام نے کہا ایک بوری ہے یہ چٹائی لے کر آؤ, میں اپنے بابا کو دفنانا چاہتا ہوں. بس ایک بوری یہ چٹائی منگائی گئی, امام سجاد نے امام کا لاشا منتقل کیا. کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے سید سجاد تم نے بابا کے لاشے کو کیسے دفنایا ہوگا؟ ارے نہ بندے کفن ہے کہ بندے کفن کھولتے, نہ بابا کے سر اقدس کا دیدار کرتے. عزادارو ہاں آس کی بات کر رہا تھا نا, باپ آس امید ہوتا ہے, ہاں حسین کی ایک آس اور امید ہے, اسے عباس کہتے ہیں. یہی وجہ ہے جتنے بھی شہید گئے حسین کے چہرے پر شکست کے آثار, شکستگی کے آثار نہیں تھے, لیکن جیسے ہی عباس کی خبر آئی ہے شہادت کی, حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے, اور یہ کہنا پڑا حسین کو, اپنے ہاتھ کو کمر پہ رکھا اور کہا عباس تیرے جانے سے حسین کی آس ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ, یہ آس کیسی آس تھی؟ اس کا اظہار امام نے کیا ہے. اللہ اکبر, کیسے اظہار کیا؟ جب لاش عباس پہ پہنچے ہیں نا, تو ایک دفعہ آدھا کی طرف رخ کر کے کہا عباس تمہارے ہونے سے ان آدھا کی آنکھوں کی نیندیں حرام تھی, اب وہ سکون سے سوئیں گی. اور خیام کی طرف رخ کیا اور عباس تیرے ہونے سے زینب ام کلثوم کی راتوں کی نیند باقی تھی, اب ان کی نیند نہیں رہی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, خدا خوئی غم نہ دے سمائے غم حسین کے. بس عزادارو یہ ہے عباس, یہ ہے عباس. بس یہی وجہ ہے سکینہ کو بڑی آس تھی جب حسین علم لے کے آئے ہیں نا, اب سکینہ کو تو علم نظر آ رہا تھا, عباس نظر نہیں آ رہے تھے. اب جب علم ایک دفعہ شہید ہو کے اٹھا, یہ حسین لے کے آ رہے ہیں علم کو, سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, آؤ بچوں جو آس میں دلائی تھی نا وہ پوری ہونے کا وقت آ گیا, میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے. ہاں اسے سقائے سکینہ کہا جاتا ہے. بس عدد اور علم نزدیک آتا رہا, بچوں کے چہروں پر کھلکھلاہٹ میں اضافہ ہوتا رہا, ہاتھوں میں کوزے تھام لیے سختی سے, سکینہ نے جمع کر لیا, بچوں میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گی, میری آس میرا عباس آ رہا ہے. علم نزدیک آتا رہا, جب نزدیک آیا تو دیکھا بابا علم لے کے آیا ہے, سکینہ نے دامن تھام لیا. بابا میرا چچا کہاں, میرا امو کہاں؟ کہا کہ بیٹا شانے کٹا کے ترائی میں سو رہا, کوزے کو پھینکا دامن کو پکڑا, بابا اب پانی نہ مانگوں گی, میرا چچا واپس.
اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون. بار اللہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہماری ناسوک ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے, ہماری معرفت میں اضافہ فرما, تأسی و پیروی کے لیے ہمارے اندر عزم نو عطا فرما. بار اللہ سید زمرد حسین زیدی کی قبر کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمیں نیک اعمال کے ذریعے سے اپنی قبر و قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ سید زمرد حسین ابھی انہیں کے حال ہی میں ان کے ہمشیر کا انتقال ہوا ہے, اور اس خانوادے کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما, ان کو سفر آل محمد پر آج کی شب بہترین ضیافت و مہمانی نصیب فرما. بار الہ حضرت امام زمان کا ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں بھی اہل بیت کے سائے میں
حقیقی فائزین میں اپنے آپ کو شمار کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و آوا میں شریک فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، سید زمرد حسین زیدی بن سید طفیل حسین، سیدہ نرجس فاطمہ بنت سید اختر حسین اور سید انوار فاطمہ بنت سید طفیل حسین زیدی، اور اس خاندان کے اور تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی دعا۔